الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها إن الله غير معذبك ولا ولدك رواه البيهقي رجاله الثقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي موضع آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن علي بن أبي طالب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب بأهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حتى تمر رواه الحاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائماً سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے تسلسل کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ ایمان و ایقان کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین ایک دفعہ پھر ہمیں اپنے گھر میں جمع کیے ہوئے ہے اور ہم عقائد حقہ اور نظریات واسقہ اور نہج صراط مستقیم نہج سواد اعظم اور منہاج قرآن و سنت کی طرف ایک دفعہ پھر ہم راغب اور گامزن ہیں۔ الحمدللہ چند دروس اس سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ذکر کیے گئے، مزید اور مضامین انشاءاللہ کل بھی شامل درس ہوں گے اور چند اہم ابحاث قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز شامل درس کی جائے گی، لیکن اس سے قبل جس طرح کے اشتہارات اور اعلانات میں آپ حضرات باضابطہ اس بات کو جان چکے ہیں کہ رمضان المبارک میں بڑی عظیم ہستیاں پاکان امت اور بڑی صالحین اور صالحات کا کہ اعراس یعنی عرسوں کا سلسلہ بھی اس رمضان شریف کی مبارک ساعتوں میں ہے، جس میں جس طرح کے رمضان شریف شروع ہونے کے ساتھ ہی ہمارے آقا و مولا غوث سمدانی قندیل النورانی شہباز ضلع مکانی حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ نورانی کی ولادت طیبہ کا سلسلہ ہے، اور اسی سے متصل خاتون جنت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کے بعد پھر ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہیں، پھر اس کے بعد یوم بدر ہے، پھر مولا علی کا یوم ہے، یہ پانچ یہ چھ ایونٹس جو ہے یہ ہر سال الحمدللہ شامل درس ہوتے ہیں، اور جو بھی موضوع ہم ذکر کرتے ہیں اپنے عنوان کے تحت جو ہمارا خاص ٹاپک ہوتا ہے اس کو اس دن رخ دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اہتمام کے ساتھ شرعی دلائل کے تحت اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ فضائل میں ان یا ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنے میں یا ان دنوں کو منانے میں خاص طور پر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے جو واضح ثابت اور مضبوط دلائل کے ساتھ ہوں، صرف اسے شیرنی تک یا کھانے تک ہی محدود نہ کیا جائے بلکہ دلائل اور تحقیق کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے کہ جہاں پر اہل محبت اپنے رزق حلال میں سے اتنی مشقت اور محبت کر کے یہ اہتمام کرتے ہیں وہیں پر یہ حق تحقیق اور تبلیغ کا بھی ہوتا ہے کہ پھر اس میں بھی محنت بلکہ محنت شاقہ کر کے ان دلائل کو اکٹھا کیا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، نوجوانوں تک خاص تک پہنچایا جائے تاکہ ان کے عقیدوں کی درستگی اور ان شخصیات کی تاریخ کے اہم اور ضروری پہلو سے نوجوان واقف ہو سکیں، اور براہ راست جو ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں انہیں ان کی زندگی مبارکہ سے مجھے اور آپ ہم تمام کو عملی نمونہ مل سکے، اور پھر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جو انہیں درجہ مقام اور منزلت اور قدر عطا فرمائی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر روشناس کرا سکیں، اس لیے کہ اہل سنت کے نظریات میں عقائد توحید اور عقائد رسالت اور عقیدہ آخرت کے بعد بزرگوں سے محبت اور عقیدت یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یعنی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہ ایمان کی اصول میں سے ہے، پھر اس کا اظہار اس کی تشہیر اس کی علامت کیا ہے، صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین صالحات سے محبت، لہذا یہ بھی اہل سنت کے عقائد میں داخل ہیں، لہذا اس حوالے سے عقیدے کی درستگی کے حوالے سے ان تمام پہلو کو ذکر کیا جائے، قرآن کریم فرقان حمید کی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کل کی نشست میں بھی انشاءاللہ مزید اہم بحث آئے گی، اللہ ہمارے ذوق کو سلامتی عطا فرمائے، تو پابندی وقت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے قوم واویلا بہت کرتی ہے، یہ مسئلہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کو سنانے اور پڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو انہیں کھانے پھرنے سونے سے پھر فرصت نہیں ہوتی، حالانکہ رمضان کا مہینہ انتہائی مشقت اور مجاہدے کا مہینہ ہے، سمجھ شریق عقائد و نظریات کے جاننے کا مہینہ ہے، لیکن شامت عملی شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن نفس ہمیں اس طرف بڑھنے نہیں دیتا، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، اور وقت کسی کو معاف نہیں کرتا، اور وقت جو گزر جاتا ہے تو صرف کفے افسوس افسوس کی ہتیلی کو ملنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا، لہذا پابندی کے ساتھ میں چاہتا تو ہفتے میں ایک ایک درس رکھتا، لیکن روزانہ درس رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مشقت کا مہینہ ہے، تعلیم کا مہینہ ہے، دین سے آگاہی کا مہینہ ہے، تو وہ ضروری نظریات یہاں پر ذکر کیے جائیں، ایک بات، دوسری بات یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ چاہتا تو میں قرآن کی تفسیر ہی کو رکھتا لیکن نہیں رکھا، میں نے وہابیوں سے بہترین تفسیر ہم بیان کر سکتے ہیں الحمدللہ، ان سے اچھا ترجمہ قرآن کر سکتے لیکن نہیں کیا ہم نے، اس لیے کہ قرآن جو نظریات اور عقائد دینا چاہتا ہے، قرآن جو ہدایت دینا چاہتا ہے، اسی پر ہم نے عنوانات بنا لیے ہیں، اسی پر ہم نے موضوعات بنا لیے ہیں کہ بس ان موضوعات کو سمجھیے، جانیے، پرکھیے، یہی سارا قرآن ہے، پھر قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اگر آپ ترجمہ قرآن کے پیچھے، ہماری قوم دیوانی اور پاگل ہے، یہ ترجمہ ترجمہ کیا سیکھا آپ نے ترجمے سے، کیا ملا آپ کو ترجمے سے، کیا حاصل کر لیا آپ نے ترجمے سے؟ ایک بات اگر آپ سے عقیدے کی پوچھی جائے تو آپ کو پتا نہیں، تو کہاں آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا؟ ضائع بائی معنی کے ضروریات کو محسوس نہیں کیا۔ ترجمہ تمہارا کام نہیں تھا، ترجمہ علماء کا کام تھا، ترجمہ تمہارا کام نہیں تھا، وہ اہل علم کا کام تھا جو اس فن میں اتر چکے ہیں۔ تمہارا کام تھا جو قرآن ہدایت دے رہا ہے اس کو سمجھو۔ تو ایک تو بد مذہبوں نے لوگوں کو خواہ مخواہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، آؤ ہم آپ کو ترجمہ سناتے ہیں، اور وہ ترجمہ کیا کہہ رہا ہے، ترجمے سے کیا حاصل ہے، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے، اس میں کیا مطلب ہے، کیا کہنے کا مقصد ہے، کیا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے، کس قسم کا نظریہ رکھنا ہے، کس قسم کا نظریہ نہیں رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو ترجمہ علماء کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ۔ اور جو لوگ بار بار یہ بار بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، میں کہتا ہوں وہ بہت خطرناک نسخہ امت کو دیتے ہیں۔ عوام کا کام ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، عوام کا کام صحیح العقیدہ عالم کی تفسیر پڑھنا ہے، ترجمہ عوام کا کام نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا اس ایک تیسری بات میں نے اس عنوان کے تحت کی ہے کہ قرآن جن نظریات کو ذکر کرتا ہے، جن عقائد کو ذکر کرتا ہے، ان تمام آیات کو ہم نے مجموعے کے طور پر جمع کر کے یہ عنوانات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہی قرآن سکھانا چاہتا ہے۔ آپ نے اشتہارات میں دیکھا، گزشتہ سال بھی دیکھا، اس سے پچھلے سال بھی دیکھا، اور درمیانی گفتگو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نظریات بیان کیے جا رہے ہیں، اگر یہ نظریات نہ سمجھے جائیں، اس کو نہ اپنایا جائے، اس میں میچیور اور سنجیدہ نہ ہوا جائے، تو آپ 100 سال ترجمہ پڑھیے، کیا حاصل ہوگا؟ صحیح ہے؟ تو یہ ضرورت بھی ذرا آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے ذہن کے اندر ذرا پختگی پیدا کریں، یہ عقائد سیکھ لیں، اس میں مضبوط ہو جائیں، پھر اپنی علمی سطح کو بلند کر کے ترجمۃ القرآن کی طرف چلیں۔ اب جو سمجھ لیا ہے، اب اس کو براہ راست متون کے تحت دیکھیں، براہ راست اس سے استفادہ کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے ہدایت کا۔ لیکن ایک بھیڑ چال چل پڑتی ہے تو اس میں سب دوڑتے چلے جاتے ہیں، ہم نے اس سے ہاتھ اٹھایا اور ہم نے یہ کہا، اس پرفتن دور کے اندر قرآن کی ہدایت کا جو طریقہ ہے، رمضان میں ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا منصب ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ، اس کو جو اللہ نے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اس تک جو پہنچا ہے وہ آگے تک پہنچا دے۔ تو اس جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کاش آپ سمجھ رہے ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اشاروں میں کئی باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ تو آج اسی حوالے سے ایونٹ جو ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم نے رکھا ہے، اور ایک ضمن میں یہ بات، کیونکہ براہ راست لوگ سنتے بھی ہیں اور اتنے غور انداز میں سنتے ہیں کہ یہ بھی کل مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے چشمے پر کتنی دفعہ ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا اچھا دلائل اب بتائیں، تو دلائل بھی پورا انہوں نے سنا۔ میں نے کہا اب آپ کو یہ اختیار ہے کہ جناب آپ اس چیز کو ذکر کر سکیں۔ تو میں اس بات کو ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم ہو، یا سیدہ خدیجہ کا یوم ہو، یا سیدہ عائشہ کا یوم ہو، یا یوم بدر ہو، یا یوم علی ہو، یا پھر قرآن کے دیگر مضامین، آپ ذرا اس کو ٹک کر ذرا دیکھیے جو عنوانات باندھے گئے ہیں، جو اشتہارات میں ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے لیے بھی اور جو سن رہے ہیں اس پر بھی، الحمدللہ تقریباً 7 سے 8 سال سے ہمیں مستقل سعادت مل رہی ہے آپ پر، آپ کے فضائل و مناقب کو ذکر کرنے کی۔ یہ مقدمہ باندھ کر میں آگے چلوں گا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں ایک بہت معتبر شخصیت ہیں، بہت بے بہا فضائل اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور امت کے بڑے بڑے صالحین کی نظریں اور ان کی گردنیں آپ کے مقام عظمت کو دیکھ کر جھکی ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کی عظمت کا پہلو ہے، لیکن مصیبت یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی مسلم شخصیت ہوتی ہے تو ان کی سیرت کو کوئی نہ کوئی شخص ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے تحت وہ اپنے آپ کو منوانا شروع کرتا ہے، جیسا شیعہ فرقہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی ذات پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیاد بنا کر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، باغ فدق کا مسئلہ اٹھاتا ہے، خلافت کا مسئلہ اٹھاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھا تھا اس کا خلاصہ ہر سال ہم بیان کرتے ہیں۔ فضائل ایک شخص میں، اب میں ہمارے لوگوں کی ذہنیت آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کی، ایک میرے پاس آئے کہنے لگے آپ نے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کے یوم کو، آپ یہ ایک واقعہ یہ بتائیں، سیدہ فاطمہ جا رہی تھی پانی کی ضرورت پڑی، پانی نہیں تھا تو لات مارا تو پتھر سے پانی نکل گیا، یہ ہوا یہ روایت. میں نے کہا یہ آپ ممبر پر آ کر بیان کریں. میں نے کہا یہ کہاں سنی آپ نے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یعنی تمہارا دل اور تمہارا مزاج یہی ہے کہ من گھڑت باتوں پر ہی ہمیشہ خوش ہوگے، اور جو ان کی سیرت پاک کے اندر اس سے زیادہ عظمتیں موجود ہیں، اس سے بڑا مرتبہ موجود ہیں، تم کب سنجیدہ ہوں گے؟ تمہارے اندر سنجیدگی کب آئے گی کہ ٹھیک طریقے، تمہارے اندر یہ معیار کب پیدا ہوگا کہ تم ثقہ علماء سے ثقہ، صحیح علماء سے صحیح روایتیں سنو، اور پھر جس نے جوش سے یہ من گھڑت باتیں، یہ دس بیویوں کی کہانی آئی ہے جو تم جو آگے بڑھا رہے ہو، تو ثقہ علماء سے سن کر پھر ثقہ جس جذبے کے ساتھ یہ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو، اس جذبے کے ساتھ کم سے کم صحیح بات بھی تو آگے پہنچاؤ. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، جہاں ہوتا آپ وہاں تشریف لے جائیں، ہم نے مر کر خدا کو جواب دینا، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو لہذا ہمارے پھر ایک طبقے سامعین کا ایک ذہن پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ان کو ان کے مطلب کی بات چاہیے جو للچانے والی ہوتی. ایک پھر بعض ہمارے سامعین یوں بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیدھی سیدھی آپ ان کی سیرت بیان کر دیں ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی سیرت سے بھاگتا کون ہے، وہ تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن کیا بہتر نہیں کہ ان کی سیدھی سیدھی سیرت جہاں جہاں لکھی گئی ان کتابوں کے نام سے بیان کیا جائے، ان کی سندوں سے بیان کیا جائے، اور ان کی سیدھی سیدھی پاکیزہ جو سیرت سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے، ان کی سیدھی سیدھی اور پاکیزہ سیرتوں سے جو عقائد نکلتے ہیں اس کو بھی سمجھا جائے. تو کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ذہن اس طرف نہیں جانا چاہتا، کہ آپ اپنی سطح کو ہمیشہ اس بونا سطح پر رکھنا چاہتے ہیں، کبھی اٹھ کر اس سطح پر نہیں آنا آپ چاہتے کہ ان شخصیات کے بارے میں جو ہمارے عقیدے کا مرکز و محور ہے، قرآن و سنت کی تفہیم میں وہ مکمل شخصیات ہیں، تو ان کی سیرت کو ہم مختلف گوشوں سے بھی دیکھیں، عقائد سے بھی دیکھیں، اعمال سے بھی دیکھیں، معاشرتی زندگی سے بھی دیکھیں، سیاست سے بھی دیکھیں، اور ان پر آنے والے امتحانات کے طور پر، آزمائش کے طور پر بھی دیکھیں، اس لیے کہ قرآن تو انہی ٹاپک پر بات کرتا ہے نا. تو جب یہ شخصیات ہمارے نزدیک آئیڈیل ہے تو پتا چلا انہوں نے قرآن کے ان تمام مضامین کو صحیح سمجھا ہے، تو لہذا ان کی سیرت کے سارے گوشوں کو سمجھ لیں تو پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے، پورا قرآن پڑھ لیا. تو یہ ہماری غرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آگے چلیے اس مضمون کو لے کر چلتے ہیں. باغ فدق کا مسئلہ میں نے گزشتہ سال بیان کر دیا، نیٹ پر بھی موجود ہے، ویب سائٹ پر موجود ہے، شیعوں کے سارے اعتراضات کے جوابات الحمدللہ اس میں دے دیے گئے. خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر، ٹھیک ہے، جو اعتراضات، کہتے ہیں آپ یہ شیعوں کا نام کیوں لے لیتے ہیں بیچ میں؟ تو میں نے کہا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں تو میں کیا کہوں، آپ مجھے لکھ کر دیں. اور آپ بڑے خشک اور بڑے منافق عاشق ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے دشمن ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. تو آپ کیا ایسے محبت کو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ کل کو اگر آپ کھڑے ہوں اور آپ کے بچوں کو یا آپ کے نظریات کو یا آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کے خلاف تحریر آئے، تقریر آئے، لوگوں کے نظریات آئیں، تو کیا اس وقت آپ اپنے ضمیر کو معاف کر سکیں گے، اپنے آپ کو معاف کر سکیں گے کہ آپ کے پاس جواب کچھ نہیں بنے گا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو کیا آپ اپنے آپ کو معاف کر سکیں گے؟ تو یہ اس کے لیے جو غیرت مند آدمی ہو، جس کی غیرت زندہ ہو، جس کی حیا زندہ ہو، جس کو زندگی کا ڈھنگ ہی نہیں پتا، تو اللہ اس پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے. تو اس ضرورت کے باغ فدق کا ہم نے جواب دیا، مسئلہ خلافت پر پورا مسئلہ کلیئر کیا ہے. آج چند باتیں آپ کی خدمت میں مزید یہاں پر ذکر کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ کے فضائل کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں، اس پر بھی بحث گزر چکی ہے، اس پر جو راضیوں کے جتنے اعتراضات ہیں وہ سارے آ چکے ہیں، اور یہ مسلم دلیلوں سے ثابت ہے، اور اہل سنت کے الحمدللہ دلائل وہ ہیں جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں، جن میں سب سے چھوٹی آپ کی شہزادی جو ہیں، جن کو آپ نے بزغت منی کہا کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی. ایک موضوع اس میں یہ ہے کہ آپ کی شہزادیاں کتنی ہیں، پھر ایک موضوع اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا معاملہ رہا صحابہ کے ساتھ. لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات مزید میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں. میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آج ایک دو حدیث پر تحقیق بھی چلے گی تاکہ نجدیوں کا بھی جواب بنے، ٹھیک ہے، روافض کی بھی بات ہو، نجدیوں کی بھی بات ہو. رافضی وہ ہے جو انہیں خدا سے اوپر لے جاتا ہے، اور نجدی وہ ہے جو ان کو بالکل کچھ نہیں مانتا، سنی الحمدللہ وہ ہے جو ان کو اعتدال سے تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نظریے اور دائرے میں رہ کر یہ میں بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کے ہم نے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے محبوب کہ آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں کو بالکل صاف ستھرا کر دے، ان سے ہر قسم کی گناہ کی نجاست کو دور کر دے اور انہیں صاف ستھرا کر دے، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے اور انہیں صاف ستھرا کر دے. اس سے ان کی پذیرائی، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کریمہ سے پہلا یہ مسئلہ سنیے کہ اہل بیت کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یذھبانکم الرجس، یہ بدری صحابہ کے متعلق بھی اترا ہے، ویطہرکم تطہیرا، یہ الفاظ صحابہ کے متعلق بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانفال کے اندر بھی موجود ہے، دیگر اور آیتوں کے اندر یہ الفاظ صحابہ سے متعلق بھی ہے کہ ہم نے صحابہ سے رجس کو دور کر دیا. تو اب اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر شیعہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ حضرات اہل بیت، پہلے تو یہ بات ہے کہ اہل بیت ہے کون، پھر دوسری بات یہ چلتی کہ حضرات اہل بیت بالکل معصوم ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے نجاست کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے. تو یہاں سے نجاست کو دور کرنے کے ارادے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں درجے کی برکت عطا فرمائے گا اور ان میں ایسی صفت پیدا فرمائے گا، یعنی تحفظ کا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا. اور اگر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے کوئی اجتہادی خطا ان سے سرزد بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین فوراً ان کے لیے اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت رجوع کا موقع پہلے عطا فرمائے گا. یہاں پر انبیاء والی عصمت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ لفظ رجس سے مراد کہ گندگی ان سے دور کر دی، گناہ کو ان سے دور کر دیا اور انہیں پاک صاف کر دیا، تطہیر کے لفظ موجود ہے، اس سے اگر عصمت مراد لی جائے تو یہ الفاظ قرآن نے آیت تیمم کے اندر بھی، سورہ المائدہ اور سورۃ الانفال وغیرہ کے اندر موجود ہے، یہ صحابہ سے متعلق بھی کہے ہیں، تو چاہیے کہ پھر حضرات صحابہ کو بھی معصوم کہا جائے. لیکن وہاں پر جب اس کا معنی ان کی نیکی اور ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر بھی معنی نیکی اور ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ ہم یہ اس طرف کیوں جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ امت کا تسلسل یہی ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، فرشتوں کو یہاں ذکر نہیں کر رہا میں، اس لیے کہ میں بارہا آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ عقلن بھی یہ بات بالکل مسلم ہے اور یہ بات عصمت کی روح اور عین موقف کے مطابق ہے کہ کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ انبیاء کو معصوم کیا جاتا ہے اور کیا ضرورت نہیں پیش آتی کہ انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں ہوتا. یہ ایک بھی ہے اس کی، بالکل اگر آپ نیچے داخل ہوں گے اور اس کے بنیاد میں جائیں گے تو بات واضح ہوگی. تو اہل سنت اس کا شرعی مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کو معصوم بنانا اس لیے ضروری ہے، اللہ کے لیے ضروری نہیں، ضرورت ہمارے لیے، تاکہ وحی محفوظ ہو، وحی جو ہے وحی الہی وہ محفوظ ہو. اس لیے کہ اگر انبیاء کو معصوم نہ بنایا جاتا تو شیطان وحی میں اختلاط کر سکتا تھا اور انبیاء کے ذہن کو معاذ اللہ اس طرف پھیر سکتا تھا، پھر انبیاء کا ظاہر اور باطن اور انبیاء کی جلوت اور خلوت دونوں بیک وقت ہمارے سامنے حجت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مثال ایک عام عالم کی طرح ہو جاتی کہ جب تک وہ پڑھ کے سنا رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا عمل حجت نہیں ہے، اگر اس کے وہ خلاف کرے، جب تک اس کے بارے میں کرے تو ٹھیک ہے. لیکن انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو پڑھ کر سنا رہے وہ بھی ٹھیک اور پڑھ کر نہیں سنا رہے، وہ اگر بیٹھ رہے، اٹھ رہے، کھا رہے، پی رہے، چل رہے، پھر رہے، وہ سب کا سب قرآن اور حجت ہوتا ہے. تو ان کی سیرت قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. تو قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے، قرآن کے متن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ انبیاء کو محفوظ کرتا ہے، معصوم کرتا ہے، تاکہ شریعت محفوظ ہو جائے. قرآن تو وہ تھا جو اتر گیا، وہی محفوظ ہو گئی. ایک شریعت کیسے محفوظ ہوگی؟ شریعت طریقہ انبیاء کو کہتے ہیں، طریقہ انبیاء. تو شریعت بنے گی جب اس طریقے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ کی نافرمانی جس طریقے کے اندر بالکل نہ ہو وہ عصمت ہوتا ہے. تو شریعت اماموں کے طریقے کو نہیں کہتے ہیں، شریعت انبیاء کے طریقوں کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کا طریقہ ان کے علاوہ کا طریقہ گویا کہ شریعت نہیں ہوتا، بلکہ شریعت اصلاً وہ ہوتا ہے جو انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ اس کا نمونہ بنتے ہیں، اس لیے ان کے وجود کو ضمناً مجازاً شریعت کا کہا جاتا ہے. ایک بات. تو شریعت تو مکمل ہو جاتی ہے انبیاء کے وصف سے معصوم بنا کر، اور اب ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اماموں کو معصوم بنایا جائے، لیکن شیعہ اس پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اماموں کو بھی معصوم بنانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دین کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے کہا دین کو آگے پہنچانے کے لیے معصوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو بچانے کے لیے ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر آگے پہنچانے والا بھی اگر معصوم ہوگا تو پھر 12 معصوموں سے کام نہیں چلے گا، 12 اربہ عرب معصوم بھی کم پڑیں گے، اس لیے کہ تمہاری ہر امام بارگاہ کا مولوی کم سے کم دین کو آگے بڑھاتا ہے بقول تمہارے، تو پھر اس کو بھی معصوم ہونا چاہیے، تمہارے ہر ذاکر کو معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ دین آگے بڑھا رہا ہے، اس لیے کہ اگر ہر مبلغ کا معصوم ہونا ضروری ہے تو پھر 12 سے کام نہیں چلے گا، 12 عرب سے بھی کام نہیں چلے گا، ہر صدیوں میں عرب عرب اربع عرب جو ہے مبلغین ہوں گے تو سب معصوم ہوں گے۔ تو پتا چلا اگر انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم مانا جائے تو یہ کتنا بڑا اختلاف اور کتنی بڑی خرافات لازم آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور اس پر ضمن میں نے نیو دوراجی میں بھی بات آپ کے سامنے کی تھی، بات واضح کر دوں آپ کے سامنے۔ یہ کہتے ہیں جی آپ فقہ جعفریہ کو کیوں نہیں مانتے، اس کے ضمن میں مسئلہ حل ہو رہا ہے، کیونکہ سیدہ کی ذات حق اور باطل کا معیار ہے، اس کے ذریعے آپ نیک و بد کو پرکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی شاخ کی طرف ہم چل رہے ہیں، موضوع سے ہٹ نہیں رہے ہیں، اور یہ ضروری باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہر سنی کو سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ نظریے میں اہل سنت کے بنیادی نظریے کے اندر بالکل میچور ہو جائے۔ سوال یہ ہوا کہ آپ فقہ جعفریہ کو فالو کیوں نہیں کرتے، آپ فقہ حنفی کو کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ دراصل فقہ جعفریہ ہی فقہ حنفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں اور آپ کے والد امام باقر کے بھی شاگرد ہیں، آپ سے براہ راست پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور خود امام اعظم نے کہا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، جو 2 سال میں نے امام صاحب کی خدمت میں گزارے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ 4000 سے زیادہ استاد ہیں، کسی استاد پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فخر ظاہر نہیں کیا، لیکن فخر ظاہر کیا ہے تو حضرت امام باقر کی شاگردگی پر، اور حضرت امام جعفر صادق کے حضور جو شاگردی اختیار کی اس پر کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی ہی فقہ جعفری ہے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا نے باقاعدہ مہر یعنی مہر افتا جو اہل بیت کی، مفتی کی مہر، وہ حضرت امام اعظم کو عطا فرمائی کہ اہل بیت کی طرف سے۔ یہ ایک بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے، اسی بات کو کر کے میں اب آ جاتا ہوں۔ یہاں پر ہم نے کہا کہ دیکھو فقہ جعفریہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہنے کہ کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ فقہ بنتا ہے اجتہاد سے، فقہ بنتا ہے اجتہاد سے، اجتہاد کے آگے بحث آتی ہے، اور اجتہاد اس کو کہتے ہیں جس میں خطا اور ثواب دونوں کا پہلو ہوتا ہے، خطا اور درستگی دونوں کا پہلو ہوتا ہے، جس میں خطا کا پہلو نہیں ہے تو اس میں اجتہاد کیسا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اجتہاد میں جو مجتہد فیصلہ کرتا ہے، جو علم کا ماہر، وہ مسئلے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہوتے ہیں اور اس کے دور میں وہ سامنے آتے ہیں، تو وہ جس اس مسئلے کو دیکھتا ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز، تو وہ اس کی وجہ حلت اور وجہ حرمت، کس وجہ سے اس کو جائز کہیں اور کس وجہ سے اس کو حرام کریں، وہ علت اور وجہ کو پکڑتا ہے، اور وہی علت وہ دور رسول میں تلاش کرتا ہے، قرآن و سنت میں تلاش کرتا ہے۔ ایسا کوئی حکم قرآن و سنت میں موجود ہو کہ پوری شکل اور اس انداز میں اس حکم کی طرح نہ ہو، لیکن اس دور میں قرآن و حدیث کے اندر یا حضور کے دور میں، حضور نے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا اگر جواز یا حرام، حلال یا حرام کا فتویٰ دیا ہو، یا قرآن میں اسے حلال و حرام کہا ہو، اور اس میں وجہ وہی ہو جو یہاں موجود ہے، تو مجتہد وہ ہوتا ہے جو اس وجہ کو اٹھا کر اس وجہ پر لگاتا ہے اور اس وجہ سے وجہ اٹھا کر اس کو جائز یا حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ قیاس کا جو مرحلہ ہے، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اجتہاد میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے اور درستگی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اب تم مجبور کرتے ہو ہمیں کہ فقہ جعفریہ کو مانو، تو بھائی فقہ تو بنتا ہے اجتہاد سے، اور اجتہاد میں تو خطا بھی ہوتی ہے، تو اور تم آگے سے یہ کہتے ہو کہ امام جعفر صادق معصوم ہے۔ ابے تو معصوم کا دین ہوتا ہے، معصوم کی شریعت ہوتی ہے، فقہ نہیں ہوتا۔ فقہ تو غیر معصوم کا ہوتا، فقہ تو مجتہد کا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ فقہ کیونکہ مجتہد کی اصطلاح معصوم پر نہیں بولی جاتی، معصوم پر نبی کی اصطلاح بولی جاتی ہے، نبی کی، اس لیے کہ نبی جو کہتا ہے وہ فقہ نہیں، وہ شریعت ہوتی ہے، اس میں کوئی خطا کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن مجتہد جو بیان کرے گا اس میں خطا کا پہلو ہوتا ہے۔ تو جب تم اماموں کو معصوم کہتے ہو تو ان کا فقہ تو نہیں ہونا چاہیے، ان کا تو دین ہونا چاہیے،
تم یہ کہو کہ دین جعفری پر عمل کرو، تم یہ کہو کہ شریعت جعفری پر عمل کرو تو ہم سمجھیں، تم یہ کہتے ہو فقہ جعفری پر عمل کرو تو فقہ ابو حنیفہ کا تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ غیر معصوم ہے، اگر تم امام اعظم کو حضرت امام جعفر کو معصوم کہو تو پھر ان کا فقہ نہیں ہو سکتا، ان کا دین ہوگا، سمجھے میری بات آپ؟ تو یہ قانونن طور بھی میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وضاحت کی، آگے نہیں چلتے۔ اب آئیے اس طرف لوٹ کر، اہل البیت اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا ہے۔ میں یہاں پر صرف لفظ اہل بیت کی ایک وضاحت کر کے آگے چلوں گا، سید ختیجہ کے یوم میں انشاءاللہ اہل بیت کی اور وضاحت ہم کریں گے، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے لیکن یہ اس بات کا مقدمہ ہے اس لیے اس کو یہاں پر لانا ضروری ہے۔ اہل بیت، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بیت کمانا تو ظاہر ہے گھر والے، بیت کمانا گھر، بیت کمانا گھر۔ اب اختلاف چلتا ہے کہ اہل کون ہے، اہل البیت، الف دو چشمی ہا جس کو آپ کہتے ہیں اور لام، اہل البیت، اہل البیت، تو یہ اہل کیا ہے؟ کیونکہ بیت کمانا تو گھر کے ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں سارے گھر والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اہل بیت میں صرف پانچ آتے ہیں، بیویاں نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ گھر کیسا ہے جس میں بیوی نہ ہو؟ کیا بیوی کے بغیر گھر بنتا ہے؟ بولیں، اولاد کو اہل بیت مان رہے ہیں، سیدہ زہرا کو اہل بیت مانتے ہیں، سیدہ زہرا کو مانتے ہیں، وہ اہل بیت کے اندر حسنین کو مانتے ہیں، وہ اہل بیت کے اندر حضرت علی کو مانتے ہیں۔ ایک ڈرامہ تو پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے، اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، اور اس میں جناب جو ہے کہ وہ عورتیں کیسی آ سکتی ہیں، سیدہ عائشہ کیسی آ سکتی ہیں؟ تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کو کیسے لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن میں لفظ جو ہے اہل البیت جو ہے وہ صیغہ مذکر سے آیا، مؤنث سے نہیں آیا، تو اس سے عورتیں باہر، یعنی سرکار کی ازواج کو صرف دشمنی میں، سیدہ عائشہ کی دشمنی میں یہ شور کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سیدہ عائشہ اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے شامل نہیں ہے کہ جناب یہ اہل بیت کا لفظ مذکر آیا ہے، اور اگر اس میں شامل ہوتی تو دیکھیے اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے ومن یقنت کہہ کر جو 22 پارہ شروع ہو رہا ہے سارے مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر اہل بیت کا صیغہ آیا۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلی بات تو یہ کہ 22 پارہ پورا اگر اوپر سے لے کر پڑھیں پہلے ہی صفحہ، تو یہاں سے تو یہ خطاب ہی سرکار کے ازواج سے ہے کہ گھروں میں رہا کرو، یہ کیا کرو، یہ اللہ آداب بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا کہ انما یرید، اس لیے کہ اے نبی کی گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ تو قرآن کا سیاق و سباق پچھلا اور بعد کا یہ تسلسل اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ یہاں اہل بیت سے سارے مراد ہیں، اور خاص طور پر سرکار کی ازواج مطہرات ہماری مائیں امہات المومنین بھی مراد ہیں۔ اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ بات تو ٹھیک ہے، اوپر سے سارے مؤنث کی صیغے آئے ہیں، یخنوت بھی مؤنث کی صیغہ ہے، کرن بھی مؤنث کی صیغہ، یہ ساری چیزیں وہ ذکر کرتے ہیں، قلنا بھی، یا ساری چیزیں وہ ذکر کرتے ہوئے آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن اس کے اندر جو موجود ہے یہ قرآن کریم کی جو یہ آیت انما یرید اللہ لیذبانکم اہل البیت، یہاں پر مذکر کیوں آیا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے جو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جب جماعت صرف مردوں کی ہو تو عربی میں صیغہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، اور جب جماعت صرف عورتوں کی ہو تو اس کے لیے صیغہ مؤنث کا صیغہ جمع استعمال ہوتا ہے، لیکن جب مشترکہ دونوں مرد اور عورت دونوں مراد ہو تو پھر کون سا صیغہ لے کر آئے، مؤنث کا لائیں کہ مذکر کا لائیں؟ تو یہ عربی گرامر نہیں بلکہ ہر زبان کا یہ مسلم قاعدہ ہوتا ہے کہ جب عورت اور مرد کو اجماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو مؤنث ذکر نہیں کرتے بلکہ مذکر ذکر کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر اہل البیت جو ہے وہ مذکر آیا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور ایک بات یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تو اہل بیت میں سے ہے نا، تو ان کو پھر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کر فرمایا کہ انما ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، جس میں سیدنا علی کو، حسنین کریمین کو، سیدہ زہرا کو حضور نے چادر میں لیا۔ تو اب دیکھیے ہم نے کہا جو چادر میں لیا نا حضور نے وہ حدیث خبر واحد ہے، اور یہاں جو اہل بیت کہا جا رہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت کے اندر اللہ نے سب کو اہل بیت کہا ہے جو حضور سے جس اعتبار سے بھی نسبت رکھے گا، حدیث میں حضور نے صرف پانچ کو کہا ہے۔ تو اب لینا قرآن کو ہے، لیکن سنی قرآن کو بھی لیتا ہے حدیث کو بھی لیتا ہے، اور قرآن و حدیث کو لے کر کیا فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم کہ اہل بیت میں حضور کا سارا خاندان موجود ہے ازواج سمیت قرآن کی آیت سے، لیکن حدیث میں جو آیا کہ حضور نے آیت تطہیر کے تحت چادر فضیلت کو لیتے ہوئے ان پانچوں کو یعنی چاروں کو حسنین کریمین کو مولا علی کو اور سیدہ زہرہ کو اور خود سرکار نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, تو اس میں تدبیق یہ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر خطاب کیونکہ قرآن میں ازواج کو تھا, ازواج کو تھا, کہیں کوئی حسنین کریمین کو حضرت علی کو سیدہ زہرہ کو اہل بیت سے خارج نہ کریں, اس لیے حضور نے چادر میں لے کر فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سمجھ رہے اس بات کو؟ تاکہ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں ہمارا موقف زیادہ مضبوط ہے ہم دونوں جماعتوں کو, یعنی اہل بیت کے میں ہم سیدہ زہرہ کو, حسنین کریمین کو, سیدنا علی کو اور ازواج مطہرات سب کو, بیت النسب جو ہیں وہ بھی اور بیت السکنا جو ہے وہ بھی, جو گھر میں سارے رہنے والے وہ بھی, ہم تو حضور کے سارے خاندان کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا علی کی جتنی اولاد ہیں ہم ان کو بھی اہل بیت میں لیتے ہیں, سیدنا عقیل کی جتنی اولاد ہیں ان کو بھی ہم اہل بیت میں لیتے ہیں, سیدنا جعفر کی جتنی اولاد ہیں ان کو بھی ہم اہل بیت میں لیتے ہیں. اور یہ بات سنیوں نے معاذ اللہ کوئی اہل بیت کے بغض میں نہیں کی ہے, بلکہ یہ درست طریقے سے کی ہے. اور الحمدللہ تبزیلیوں کا جواب دینے کے لیے اہل سنت میں جو سادات کے فخر گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کا انکار نہیں کیا, بلکہ سیدوں کے سید سید السادات غوث اعظم نے بھی یہ بات کی ہے اور سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے بھی اسی بات کو قبول کیا ہے. تو پتا چلا اہل سنت میں یہ نظریہ سید اور غیر سید کا الگ الگ نہیں ہے, بلکہ دونوں کا نظریہ یہی ہے متفق طور پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا عقیل, سیدنا جعفر اور سیدنا علی اور حسنین کریمین, سیدہ زہرہ اور تمام ازواج مطہرات یہ سب اہل بیت کے اندر شمار ہیں. یہ کبھی کبھار یوں شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو سادات کو کہ چلو یہ تو اور مولوی ہیں سنی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن تم تو سید ہو تو تم کیا کہتے ہو, تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں جو سادات علماء ہیں وہ اس نظریے سے یہ بھی سن لیجیے آپ, پیچھے نہیں ہے تاکہ تبدیلیوں کو راہ بنے. میں نے سرکار غوث اعظم کی بات آپ کے سامنے کی ہے اور میں آپ کے سامنے جناب داتا گنج بشیر علی حجویری کی بھی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ کشف معجو شریف, وہ بھی سید السادات ہیں. اور اسی طرح دور آخر کی ایک معتبر شخصیت, غیر اختلافی شخصیت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ, ان کے فتاووں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں, حسنین کریمین بھی شامل ہیں اور سیدہ زہرہ بھی شامل ہیں. تو ہم نے تدبیق کی, ہم نے انہوں نے قرآن کو پڑھا پھر قرآن کو چھوڑا اور حدیث کی طرف آئے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ قرآن کو بھی لیا اور حدیث کو بھی لیا. اب اہل بیت کا معنی سمجھ گئے آپ, اب آگے مرحلے میں چلیے. ایک بہت بنیادی بات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں, یہ باتیں عموماً بولنے میں جمعے کی تقریروں میں رہ جاتی ہیں لیکن اس کے گرد ہمارا عقیدہ پھرتا ہے. آپ ہزار ہاں فضائل سن لے لیکن کسی نے اگر آپ کو اس راستے سے دبوچا نا تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اس دیوار کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ اندر کوئی گھس ہی نہ پائے. تو یہ ہماری تما ہوتی ہے, یہ ہماری غرض ہوتی ہے اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے. اب آئیے میرے دوستو لغوی معنی کی طرف. اہل البیت ہمارے علماء نے اس کو لکھا ہے, یہاں پر چند اعتراض دور ہوتے ہیں. اس لیے اس لفظ کی مزید تشریح تو انشاءاللہ میں سیدہ خدیجہ کے یوم میں کر دوں گا. ہمارے علماء نے لکھا کہ آل دراصل میں اہل تھا, آل اصل میں دراصل میں اہل تھا, ہا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا یعنی اب ہو گیا اعلن, کیا ہو گیا اعلن. اور اس کے بارے میں بڑے مشہور عربی لغات کے امام علامہ ابن منظور افریقی مصری, لغت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہوتا نا ڈکشنری میں, لسان العرب کے اندر علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں, فرمایا وہ آل الرجل اہلہ, آدمی کی آل سے مراد اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں. وہ آل اللہ, کبھی کبھار یہ لفظ اس طرح بھی استعمال ہوتا, وہ آل اللہ وہ آل رسول ہی اولیاؤہ, جس طرح آپ شجرے میں پڑھتے ہیں نا سرکار مفتی اعظم ہند کے لیے آل الرحمان, حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے لیے پڑھتے ہیں نا شجرہ آل الرحمان کے واسطے, تو وہ بھی کہتا دیکھو یہ تو آل تو بیٹے کو کہتے ہیں تو تم نے کہا رحمان کا بیٹا بنا دیا مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کو. میں نے کہا ایک وہ شیعہ تھا جسے آل سمجھ میں نہیں آیا, ایک تو ہے جو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ آل کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ علیہ کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے شجروں میں دو باتیں یہاں پر ذرا غور سے سنیے گا. ایک, ہمارے شجرے کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی پہ درود پڑا گیا, ٹھیک ہے, وہ اس طرح لکھا, اللہم صل علی محمد وعلی امام احمد رضا وعلی امام احمد رضا, ٹھیک ہے. اب نجدی شور کرتا کہ دیکھو یہ بریلوی جو ہے اہل سنت جو ہے یہ امام احمد رضا کو نبی بنا رہے ہیں اور یہ درود لکھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا اس میں کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے تم نے درود کا صیغہ امام احمد رضا کے لیے کیوں لکھا؟ میں نے کہا دیکھ پہلے درود نبی پاک پر بھیجا ہے, اللہم صل علی محمد کہہ کر. ہم نے کہا یہ تجھے قاعدہ نہیں پتا کہ جب نبی پاک پر استقلالاً درود نبی پر پڑھا جائے گا, ڈائریکٹ لفظ صلات کا لفظ بولا جائے گا, وہ غیر انبیاء پر نہیں بولا جائے گا, نبی پر بولا جائے گا, اور نبی پر بولنے کے بعد ضمناً ذکر کیا جائے گا کہ آپ نہیں کہتے اللہم صل علی محمد وعلی, تو آل کو آپ نے صلات میں لایا کہ نہیں لایا؟ وہ اصحاب محمد, یہ صلات میں اصحاب کو لائے کہ نہیں لائے؟ لیکن ڈائریکٹ نہیں لائے, پہلے حضور پر بھیجا اور حضور کے ضمن میں پھر آپ نے بھیجا, سمجھ رہے؟ تو اسی طرح وہاں پر جس طرح کہ ہماری اصول الشاشی کے اندر بھی لکھا ہے اسی طرح کا درود ہمارے علماء لکھتے رہے ہیں, فتاوی کے اندر موجود ہے, یہ بالکل رائج ہے, اللہم صلی علی محمد والا ابی حنیفہ, یا اللہ درود بھیج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو حنیفہ پر. تو اس میں آپ دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا نا اللہم صلی علی ابی حنیفہ, یہ ناجائز تھا, یہ کیا تھا؟ ناجائز تھا, یہ غیر رسمی طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد والا ابی حنیفہ, تو درود پڑھا اس نے استقلالاً حضور ہی پر ہے اور ضمن میں جس طرح کہ وہ آل کو اصحاب کو شامل کرتا ہے اسی طرح اس نے اپنے شیخ کے نام کو ذکر کیا ہے. کیونکہ یہ میں باہر دورہ کرتا ہوں تو شجرے کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ بہت کرتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھی, ٹھیک ہے, یہ اہم بالکل ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی یوں کہتا کہ اللہم صلی علی امام احمد رضا تو یہ غلط تھا, لیکن یہاں پر لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی امام احمد رضا, تو اپنے شیخ کا نام جو نیچے ذکر کیا ہے وہ رسول اللہ پر درود پڑھنے کے بعد, صحابہ پر درود پڑھنے کے بعد, اہل بیت پر درود پڑھنے کے بعد, اگر صحابہ اور اہل بیت کو ضمن بھی نہ کرے اپنے شیخ کا نام حضور کے نام کے بعد بھی لے لے تو یہ بالکل جائز ہے. تو الحمدللہ ہمارے وہاں کسی کو نبی نہیں بنایا جاتا, لیکن مدرسہ دیوبند کے پرنسپل مرزا کو نبی بنانے میں سب سے آگے ضرور رہے ہیں, اور اس کا جواب تبلیغ جماعت آپ نہیں دے سکتے, دل پر پتھر رکھ کے اس بات کو سنیں. آپ تحذیر الناس میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے, ہمارے دوست محمد علی بیٹھے ہیں ان کے پاس آج بھی وہ مکمل لیٹر ڈاؤن لوڈ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ مرزائیوں نے شکر ادا کیا مولوی قاسم رانوی دیوبندی کا کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا دیگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, اور بہت شکریہ آپ نے یہ بات لکھی کہ بالفرض بعد زمان نبی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا. تو ہم نے الحمدللہ نبوت کا دروازہ رسول اللہ کے لیے بند مانا ہے, اگر کھولا ہے تو آپ کے بزرگوں نے کھولا ہے, آپ ہم سے نہ کریں. آپ جا کر پہلے اپنے بڑے بڑے بنوری ٹاؤن جائیں, ادھر جائیں, ان سے پوچھیں کہ واقعی میں ہمارے مولویوں نے نبوت کا دروازہ کھلا رکھا کہ نہیں کھلا رکھا. اگر وہ کہیں نہیں کھلا رکھا تو ان سے کہیں کہ جناب مولوی قاسم صاحب نے جو بات لکھی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا, یہ عوام کا خیال ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اہل فہم پر یہ روشن ہے کہ تقدم اور تاخر میں بذات کوئی فضیلت نہیں, یعنی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں, اگر بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو رسول اللہ کی خاتمت میں فرق نہیں آئے گا. تو مرزا نے کہا جی میں پیدا ہو گیا, تو یہ ضمناً یہ مسئلہ یاد رکھیں. تو میں یہاں پر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اہل کا لفظ جو ہے یہ اولاد کی طرف بھی آتا ہے اور یہ گھر والوں کی طرف بھی آتا ہے اور دوست کے لیے بھی آتا ہے. کس کے لیے بولیے؟ دوست. تو اس لیے یہ لغت کے اندر واضح کیا گیا کہ آل اللہ و آل الرحمن ہے, ای اولیاؤہ, یعنی اگر کسی کو کہا جائے نا یہ آل اللہ ہے یا آل الرحمن ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ رحمان کا بیٹا ہے معاذ اللہ, یہ رحمان کا خاندان ہے, بلکہ آل کا لفظ دوستوں کے لیے بھی آتا ہے, خاندان کے لیے بھی آتا ہے, کنبے کے لیے بھی آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شجروں کے اندر اولیاء کے لیے اکثر آل اللہ یا جناب آل الرحمان کا لفظ کہا جاتا ہے. جس طرح کے شجرہ رضویہ کے اندر گویا کہ اس ترتیب کے ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مبارک ہے آل رحمان. کیا لقب ہے بتائیے؟ آل رحمان. تو بعض لوگوں کو ذرا جھجھک ہوتی ہے آل رحمان, تو اپنے شیخ سے پوچھے نا آپ, لیکن میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے کہ آل سے مراد, آل رحمان سے مراد جو سرکار مفتی اعظم ہند کا لقب تھا آل رحمان, اس کا معنی ہے اللہ کے ولی, اس کا معنی ہے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست. اب یہ مختصر سی وضاحت کرنے کے بعد اب آئیے میں سیدہ کے چند مختصر فضائل آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے. مسلم شریف کتاب باب الفضائل میں جو سیدہ فاطمہ تو زہرا فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا، ان فاطمہ بنت محمد مزغۃ منی وانما اکرہ ان یفتنونہا، فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اور اسے پریشان کیا تو فرمایا اس نے مجھے ناراض کیا اور مجھے پریشان کیا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک بات۔ اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا کہ جناب سیدہ فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا صدیق اکبر سے ناراض گئی ہیں۔ کل انشاءاللہ کسی موضوع کے تحت یہ آئے گا تو تفصیل میں کل انشاءاللہ اس کے الگ سے جواب کی عرض کروں گا، ورنہ میں باغ فدق میں نے اس مسئلے کو ذکر کر دیا ہے۔ ایک بات، ایک جگہ گفتگو کے دوران بھی انہوں نے کہا ہم سے کسی نے کہ جناب جو ہے ہم سیدہ صدیق اکبر سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا کہ یریبنی ما رابہا ویؤذنی ما اذاہا، فرمایا جس نے تجھے بے چین کیا فاطمہ اس نے مجھے بے چین کیا، اور اے میری بیٹی فاطمہ جس نے تجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو کہا جناب اس سے پتا چلا کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا تھا۔ تو میں نے کہا تم یہاں سے دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ناراض کیا تھا اور وہ ناراض دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، میں نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس لفظ کو کہا جائے کہ سیدہ ناراض تھی تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کل اس بخاری کی حدیث کی وضاحت میں کر دوں گا، لیکن ضمناً یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سیدہ کے بارے میں کی بات یہ بھی کہا جاتی ہے کہ آپ نے سیدنا ابوبکر کو یک جنازے میں آنے سے منع کیا۔ ایک بات، اس کا جواب یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جنازے کے بارے میں، اپنی میت کے بارے میں خود پہلے وصیت کی تھی، اور وصیت کسی اور عورت سے نہیں کی تھی بلکہ جب سیدہ بیمار ہو گئی تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صدمہ اور قلق اتنا تھا کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی، اور کھانا پینا آپ کا فراق مصطفیٰ میں چھوٹ گیا تھا۔ تو سیدہ 6 مہینے کے بعد وصال فرماتی ہیں، اور وصال سے پہلے جب آپ بڑی شدید بیمار ہو گئی تو اگر سیدہ کی لڑائی حضرت ابوبکر سے تھی معاذ اللہ، تو تمہارے جھوٹ کو کھولنے کے لیے تمہارے گھر میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ یہ باقی ہے کہ حضرت عاصمہ بنت عمیش، سیدہ عاصمہ بنت عمیش جو حضرت ابوبکر کی بیوی ہیں، جو حضرت ابوبکر کی بیوی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ کی تعزیت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اور اس مرض میں آپ کی خادمہ بن کر، جس نے آپ کے وصال تک آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کی ہے، آپ کو دوائی دی ہے، آپ کے کپڑے دھوئے، آپ کا گھر صاف کیا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں شامل آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ عاصمہ بنت عمیش تھی۔ ابھی لڑائی ایسی ہوتی تو ایسا ہوتا کہ ان سے لڑائی اور یہ جا رہی ہے، ایسی ناراضگی تو اہل بیت کی لڑائیاں کیا، اگر سیدہ ناراض ہوئی کی طرح تو کیا کہ عام عورتوں کی طرح تھا کہ بغض والی ناراضگی تھی؟ معاذ اللہ، اگر بغض والی ناراضگی تھی تو معصوم والا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ تو اگر ان کا نظریہ ناراضگی کا ہوتا تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا، تو ہوتا تو مکمل جہد سے ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ عاصمہ بنت عمیش جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ ہیں، انہوں نے آخری وقت تک سیدہ فاطمہ کی خدمت کی ہے، اور وصال کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی وہ پاک باز خاتون کہ جن کی تطہیر اور جن کی پاکیزگی کے لیے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، سیدہ طیبہ زکیہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عاصمہ بنت عمیش سے یہ کہا تھا کہ جس طرح وصال کے بعد عورتوں کے بارے میں معاملات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہ کیے جائیں۔ اپنے کفن کے بارے میں آپ نے خود وصیت کی تھی، تمام معاملات کے بارے میں خود وصیت کی تھی، اس سے ہٹ کر۔ تو میں انشاءاللہ کل اس کو ذکر کروں گا، یعنی اس طرح کے تجہیز کا مسئلہ ہے، تکفین کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے۔ سیدہ اتنی پارسا تھی، آپ نے فرمایا میرے جسم پر کوئی عورت بھی ہاتھ نہ لگائے، میرے جسم پر کوئی عورت بھی ہاتھ نہ لگائے، اور آپ نے وہ پوری شک ذکر فرمائی ہے۔ اور رات کے اندھیرے میں آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، اور یہ وصیت بھی آپ کی اس لیے تھی کہ جناب دن کا اجالا یا گرد نوا کی اشیاء بھی میرے جنازے کی اس چارپائی کو بھی نہ دیکھ سکے، اس جنازے کی جناب جو ہے کہ اس نہج اور سہج کو بھی نہ دیکھ سکے تو یہ سیدہ کی پارسائی تھی. تو اب کیا سوال بنتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نہیں بلایا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے جو الزامن لگتی ہے کہ پھر تم بتاؤ کہ جنازہ کس نے پڑھایا. امیر المومنین موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر تو جنازہ دوسرا کیسے کوئی پڑھا سکتا ہے؟ سیدنا علی جب خود حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے حق کو قبول کر رہے ہیں تو شریعت کا حق تو یہی ہے کہ محتشم اور معظم اور بڑی ذاتیں جب دنیا سے جائیں تو یہ حق امام حی یعنی خلیفہ وقت کا ہوتا ہے. تو یہ قرینہ بھی اس بات کو میرے دوستو ذکر کر رہا ہے. ایک بات. تو سیدہ ناراض نہیں تھی. صحیح, سیدہ ناراض. اور اگر اب بھی کوئی اسی پر مصر ہو تو کیا یہ جو ہے کہ جس نے تجھے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, یہ حضور نے کہا حضرت ابوبکر کے لیے کہا تھا؟ کبھی آپ نے سوچنے کی زحمت کی ہے؟ میں شیعوں سے کہتا ہوں اپنے گھر کی کتابیں اٹھاؤ اور یہ حدیث سے اٹھا کر دیکھو جس میں سیدہ فاطمہ کو حضور نے فرمایا جس نے تجھے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے تجھے غمگین کیا مجھے غمگین کیا. کیا حضور کے دور میں حضرت ابوبکر نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں. تو یہ حضور کو فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے پیش آئی جو روایت میں موجود ہے کہ سیدنا علی نے خود اس بات کی وضاحت کی تھی کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ حضرت سیدہ کے دل پر لگا اور سرکار کو آپ نے شکایت کی. تو یہاں شکایت بھی موجود ہے, ناراضگی بھی موجود ہے. تو اس پس منظر پر حضور نے کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا. میں نے کہا اٹھو شیو پھر بات کرو حضرت علی کے لیے. کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے, نہ سنی کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں بات وہ ناراضگی کی نہیں ہے جو لعنت ملامت اور عذاب کی ہو. جس طرح حضرت علی کے لیے وہ نہیں ہے تو بعد وصال سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی نہیں. یہ تو تھا ہی نہیں حضرت ابوبکر کے لیے. تم تو گھسیٹ کے لا کر حضرت ابوبکر فٹ کر رہے ہو. اور ان سے پوچھو حضرت علی کی کنیت ہے ابو تراب. کیا کنیت ہے؟ شیعوں سے پوچھو ذرا یہ ابو تراب کنیت پڑھی کیوں؟ اپنے گھر کی کتاب سے بتا دو, اپنے گھر کی کتاب سے پڑھا دو. مٹیوں والا, مٹیوں کا باپ, مٹیوں والا کیوں پڑھی؟ یہی ہوئی کہ جب سیدہ سے اس بات کو انہوں نے واضح کیا اور جائز تھا, ٹھیک ہے, اور پتا چلا یہاں معصومہ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, ورنہ یہ جھگڑا ہوتا کیوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ یہ وہ نیچرل لائف ہے کہ جو شوہر اور بیوی کی ہوا کرتی ہے. ادب و تقاضا اپنی جگہ پر ہے لیکن جو طبیعت ہے اس مقدار پر یہ بات ہو رہی ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا سننے والے میچیور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کا ذہن کہیں اور جائے گا. نہیں, بالکل ایک نیچرل لائف تھی جیسے مرد اور عورت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مرتبہ اور مقام عظمت اپنی جگہ پر ہے, وہ ہے. اس مسئلے پر جب سیدہ, کیونکہ حضرت علی کے لیے نکاح جائز بھی تھا, اللہ نے اجازت دی ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ابو جہل کی بیٹی کے حوالے سے یہ بات کہی تو سیدہ جب ناراض ہوئی, اور نیچرل لائف میں جس طرح بیوی کے ساتھ معاملات بات چیت ہوتی ہے اس طرح حضرت علی اٹھے گھر سے نکل کے چلے گئے اور چلے گئے اور مسجد نبوی کے اندر آپ لیٹ گئے. جب لیٹ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدہ خاموش بیٹھی ہیں, رو رہی ہیں. پوچھا سرکار نے کیا ہوا؟ کہا حضور علی نے یہ فرمایا, علی نے یہ کہا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا, اب سرکار لوٹ کر آئے صلح کرانے کے لیے, کیا ہو؟ علی کی صلح فاطمہ سے کرا دوں. یہ بھی ذرا سنے نا, سرکار تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت علی کو تلاش کیا, دیکھا مسجد نبوی میں آپ سو رہے ہیں اور بالکل گویا کہ صفوں کے آخری کونے میں مٹی میں آپ سو رہے تھے. سرکار کی جب آہٹ سنی تو فوراً کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڑ میں پیار میں کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کہا ابا ترام ابا ترام, ابا یہاں کیوں آ گیا مٹی والا, دیکھو اس کے کپڑے پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو اس دن سے حضرت علی کو حضور کی مسکراہٹ, جس طرح نہیں کہ بڑے بزرگ یا والد اپنے بچے کو گویا کہ پیار سے کوئی لقب دیں اس کے گال کو سہلاتے ہوئے, ہوتا نہیں ہوتا, کوئی تھپڑ مارنا اور ہوتا ہے لیکن بچے کے ساتھ پیار بہت ہوتا ہے کہ تو بہت شرارتیں کرتا ہے یا تو بہت اچھا بچہ ہے, اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں نا, بہت پیارا بچہ ہے. تو یہ لاڑ اور پیار کے جملے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اتنا پیار کیا کہ کپڑے اپنے ان کے کپڑے اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے بڑی محبت سے لاڑ میں یہ فرمایا ابو تراب ابو تراب ابو تراب, مٹیوں والا مٹیوں والا مٹیوں والا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور کا انداز اتنا پیارا تھا کہ میں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. تو پوچھو ان سے ابو تراب کوئی کہ حضرت ابو بکر سے جھگڑا ہوا تھا, حضرت عمر سے جھگڑا ہوا تھا, وہ دروازہ گرایا, یہ ہوا بلانا ہوا ڈمکانا ہوا. یہ کہتے جی حضرت عمر نے لات ماری اور دروازہ گرا سیدہ فاطمہ پر. میں نے کہا شیر خدا کہاں تھے؟
ہم جس کو علی کہتے ہیں وہ اس سے بری ہے، ہم جسے عمر کہتے ہیں وہ اس واقعے سے بری ہے، ہم جسے سیدہ کہتے ہیں وہ اس قسم کی حرکات سے بری ہے۔ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ ماڈل اور نمونہ گھرانہ ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ جناب حضرت عمر نے جا کر دھکا مارا اور دروازہ گر گیا، سیدہ لڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا تم حضرت علی کا کیا رول پیش کرتے ہو معاذ اللہ، میں نے کہا یہ تم کردار حضرت علی کا پیش کر رہے ہو کہ جہاں دیکھو پھٹے میں حضرت فاطمہ آگے حضرت علی پیچھے، سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ جو کردار تم پیش کر رہے ہو یہ اہل بیت کی خدمت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی خدمت بولیے نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اہل بیت سے، یہ دشمنی ہے اہل بیت سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور رجال قوامون علی النساء پر اترتے تھے، اگر آپ سیدہ کے شوہر تھے تو سیدہ گھر کے معاملات کو دیکھتی تھی، خلافت اور بار کے معاملات کو دیکھنا یہ مرد کی ذمہ داری تھی، وہ مولا علی دیکھا کرتے تھے۔ یہ بات کر کے تم سیدہ کی تعریف کر رہے ہو کہ حضرت عمر سے بھی لڑ رہی ہیں تو سیدہ لڑ رہی ہیں، ابو بکر سے بھی بحث ہو رہی ہے تو سیدہ کر رہی ہیں، تو شیر خدا کہاں ہے، حضرت علی کہاں پر ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کتنی سخت اور گھنونی حرکت ہے جس کی بنا پر یہ بات اپنے مذہب کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ لیکن سنی الحمدللہ جہاں اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا، تو اہل بیت کے لیے کیسا سمجھے، اور کیسا سمجھے سنیوں کی بیویوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے جو ادب سیکھا ہے وہ اہل بیت کی پاک باز مستورات ہی سے تو سیکھا ہے، وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ تو لہٰذا یہ بات بھی میرے دوستو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب بس ذرا جلدی سے ایک دو حدیثیں سماعت کر لیجئے، اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دوار یہ حدیث کی وضاحت ضروری تھی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اور بھی اس بات کو ذکر فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب ویرضى لرضائک۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ منقبت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور فرمایا ویرضى لرضائک، اور جس وقت فاطمہ تو خوش ہوتی ہے تو خدا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ مرتبہ اور مقام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے خود کہا قالت، اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سیدہ فاطمہ سے ہی تو ہم سمجھیں گے نا کہ ماں کے آداب کیا ہیں، یہ پھڈیا ذکر کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ تو میں نے کہا جب وہ پاک باز خواتینی ماں اور بیٹی کا رشتہ نہیں سمجھ سکی تو نیچے امت کیا سمجھے گی، بلکہ وہ محبت کا رشتہ ایسا تھا کہ آج بھی آپ دیکھیے جہاں میرے آقا جلوگر ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ ہے، لیکن جب آپ باب جبریل سے داخل ہوتے ہیں تو دروازہ جو نظر آتا ہے یہ حجرہ فاطمہ الزہرا ہے، یعنی جو حجرہ ہے یہ مکمل دو حجروں سے ملا ہوا ہے۔ پہلا حجرہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے، اور دوسرا حجرہ جو سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ جس وقت سیدنا علی سے نکاح ہوا تو میری ماں سیدہ عائشہ نے خود کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دیوار، کیونکہ ایک ہی دیوار تھی، ایک ہی دیوار، ادھر سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے اور سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے، سیدہ نے خود کہا کہ یا رسول اللہ یہاں کھڑکی بنائیے تاکہ میں فاطمہ سے بات چیت کر سکوں۔ تو باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں کھڑکی بنائی تھی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اور آپ کی والدہ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی باتیں وہاں پر کیا کرتی تھی۔ تو یہ محبت کی نظیریں ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہیں، کتابوں کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، اور یہ سارے فضائل سیدہ عائشہ نے ذکر کی ہیں۔ سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں، حالانکہ رتبہ کیونکہ ماں ہے اس فضیلت میں آپ سیدہ فاطمہ سے بڑی ہیں رتبے میں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دان نبی اور فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ کو حضور نے بلایا، فی شکاوت الذی قبل بھی فیہا، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن وصال فرمایا، کہتے ہیں کہ فسار رہا بشیئن، سرکار نے حضرت فاطمہ سے کچھ راز کی باتیں کی، فبکت فاطمہ روئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم دعا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فسار رہا، پھر سیدہ سے کچھ کہا، فضحکت، پھر آپ مسکرائیں، قالت فسألتها عن ذلك، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے خود پھر سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ حضور نے کیا کہا تم سے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت آگے امت کو سیدہ فاطمہ نہیں بڑھا رہی، یہ سیدہ عائشہ بڑھا رہی ہیں، ادھر بغض کہاں سے آ گیا؟ اب آپ دیکھیں، فقالت،
سیدہ فاطمہ نے کہا کہ سارنی نبیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے جو راز کی بات کی وہ یہ کہ فاخبرنی، مجھے خبر دی، انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ فبکت، حضور نے فرمایا کہ یہ جو مرض مجھ پر ہے ظاہری، اسی میں میں وصال کر جاؤں گا. تو کہنے لگی میں اس غم میں رونے لگی. ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت، فرمایا کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ میرے اس دار فانی سے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے جو ملے گی میرے اہل بیت میں سے فاطمہ وہ تو ہے، فرمایا اس لیے میں نے مسکرایا تھا. تو آپ دیکھیں یہ سیدہ فاطمہ کی انفرادی خصوصیت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی عظمت کو امت تک پہنچانے والی شخصیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. آئیے آخری روایت میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور یہ تقریباً روایات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، فاطمہ اللہ تجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ تجھے اور تیری اولاد کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، تجھے اور تیری اولاد کو جہنم میں داخل. علامہ حشمی نے کہا رجال الثقات، فرمایا ان اللہ غیر معذب کی ولا ولدک، اللہ نہ تجھے عذاب دے گا نہ تیری اولاد کو عذاب دے گا. یہ نسبتوں کا عقیدہ ہے کہ نماز فرض ضروری ہے لیکن نسبتوں کا بھی احترام ہوتا ہے، نسب کا بھی احترام ہوتا ہے. ایک طرف نہ بے ڈھنگی چال میں پھرتے رہو کہ کسی نسبتوں کو چھوڑو، اس لیے کہ صحابہ وہ تھے جو نبی کی نسبت اور عمل دونوں کو لیتے تھے، منافق وہ تھا جو عمل پر غرور کرتا تھا نسبت کو نہیں لیتا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے فرق واضح کیا کہ سیدہ فاطمہ نمازوں ہی کی وجہ سے اعلیٰ نہیں ہے، فرمایا وہ نسبت کی وجہ سے بھی اعلیٰ ہے، نسبت کی وجہ سے بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اور ایک حضور نے خود فرمایا صحابہ سے، تمہیں پتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کہتے ہیں دور ہونا. کس کو کہتے ہیں؟ دور ہونا. جیسا بچے کے دودھ چھڑانے کی بات کو بھی فطیم کہتے ہیں کہ بچے کو دودھ چھڑا دیا، فطیم، ماں نے بچے کو دودھ چھڑایا، فطیم چھڑانے کے معنی میں آتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ دہلوی میں روایت کنز المال بھی موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنت فاطمہ، میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا اس لیے ہے کہ لئنھا فاطمہ وفطوا محبھا للنار، اللہ اسے بھی جہنم سے دور رکھے گا، اور آگے جملہ سنیے، فرما جو اس سے محبت کرے گا اسے بھی دور رکھے گا، اسے بھی دور رکھے گا، اور جو سیدہ سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین اسے بھی دور رکھے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فضیلت ذکر فرمائی ہے، اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مستدرک کے اندر بھی، دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، حضور فرماتے اذا کان یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا. یہ سیدہ کی آپ فضیلت دیکھیے، فرمایا اذا کان یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، نادا منادن، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوگا، دونوں روایتیں ملا کر پڑھو، خوف اور امید کو ملا کر پڑھو، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. میں نے کہا وہاں اہل بیت کے لیے ڈنکے بج رہے ہوں گے، ان کے چاہنے والوں کے لیے ڈنکے. تو دراصل گیا غلط پارٹی میں، تو کوئی صحیح پارٹی میں آ تو تجھے پتا چلے کہ حکومت آج انہی کی ہے، اور وہی نوازے جائیں گے جو ان کی حکومت کے نام لینا والے ہوں گے اور ان سے محبت کرنے والے ہوں گے. ایک کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے انبیاء کے لیے معاذ اللہ، کہ نبی بھی اس دن کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ سرکار کی شہزادی کے بارے میں آپ ذرا سنیے، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث رسول ہے. صحابہ کے کئی واقعات ہیں نا، صحابہ جب خود بھی پریشان ہوتے تو حضور ان کی پریشانی کیا ہوتی، یہ کہ یہ قوم کو پریشان کرتی قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین بہت غضب فرمائے گا اور بڑا جلال فرمائے گا. یہ قوم کو ڈراتے ہیں، ڈرانا اچھی بات ہے، ضروری ہے، اس سے بندہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ڈرانے کے پیچھے میسج یہ ہوتا ہے کہ لوگ نبیوں سے بھاگیں اور نبیوں کو حیثیت نہ دیں. صحابہ کا بھی ڈرنا تھا قیامت میں، لیکن وہ دوسرا تھا. جامع ترمذی میں حضرت انس ابن مالک کہاں پر آئے خوف سے، سرکار نے فرما کیا ہوا انس، فرما قیامت کا منظر یاد آ رہا ہے یا رسول اللہ. ڈر دیکھے صحابی بھی رہا ہے، لیکن اس کے ڈر میں اس کے ڈر میں کیسا فرق ہے، وہ ڈر رہے ہیں. سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے قیامت کا دن تو بہت خطرناک ہوگا. فوراً پوچھا اینا اطلبک یا رسول اللہ، حضور آپ کہاں پر ہوں گے؟ اب خود فرق کریں اپنی سڑی ہوئی بیکار اور بالکل ایکسپائرڈ توحید سے، کہ جس کی ڈیوٹیاں ختم ہو وہ کھانا بھی زہر بن چکا ہو. یہ جس کو تم توحید من گھڑت بنائے ہوئے تمہارے لیے زہر ہے, یہ تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے. توحید بنانی ہے تو صحابہ والی بناؤ جو صحیح توحید ہے, کہ جس میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے پیاروں کی محبت بھی ہو. اب آپ دیکھیں اس بات کو, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھی مثال آپ کو میں کوئی سمجھا سکوں. سیدنا انس بن مالک صحابی کانپ رہے ہیں خوف سے, سرکار نے فرمایا کیوں؟ فرمایا حضور میدان محشر کی گھبراہٹ یاد آ رہی ہے. سرکار نے تسلی دی, لیکن آگے صحابی کیا پوچھتا ہے, حضور آپ کہاں ہوں گے؟ حضور نے آگے سے ان کی توحید بیان نہیں کی بلکہ اللہ کی توحید بیان کی, جو حضور کی خود کی توحید ہے وہ بیان فرمائی, جو عقیدہ توحید تھا. یہ نہیں فرمایا ارے بھائی نمازیں پڑھ لی سب کچھ کر دی, اب اللہ کا خوف ہے تو اللہ کا بندہ, اب اللہ جو چاہے تیرے ساتھ کرے. فرمایا نہیں, پولیس صراط پر مل جاؤں گا, آ جانا. تو یہ ڈھارس جو باندھی جا رہی ہے, ڈھارس باندھی جا رہی ہے, تسلی باندھی جا رہی ہے, یہ ہم خود تھوڑی بھاگے جا رہے ہیں. حضور نے کہا بھاگ کر میرے پاس آؤ گے تو کامیاب رہو گے, اس لیے ہم بھاگ کر ادھر ہی جا رہے ہیں کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ جو ہم نے جو کہا یہ حضور کے کہنے پر کہا, حضور کی دیوی ڈھارس پر اور حضور کی دیوی تسلی پر کہا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تو کام تو رہا ہے اور مجھے ڈھونڈ کر کیا کرے گا, میں نے تو قرآن تجھے دے دیا تھا نا, اب کیا رہتا ہے میرے پاس, میں نے نماز تجھے سکھا دی تھی, اب کیا رہتا ہے, میں بھی اللہ کے پاس آ گیا, تیری بھی روح نکل گئی, آج بھائی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, میرا کام میں کر چکا ہوں, تو نے بھی اپنا کام کر لیا, میں اپنے کا جواب دوں گا تو اپنے کا جواب دے گا. نہ ایسی سڑی ہوئی ایسی دقیانوسی توحید کو بیان نہیں فرمایا, بلکہ حقیقی توحید جو بیان کرتے ارشاد فرمایا, ہاں ہاں گھبرا نہیں, خوف ذرا نرم رکھ, پولیس صراط پر ملوں گا. وہ بھی آگے ماں کی ممتا کی طرح لپک کے کہتے ہیں, حضور اگر وہاں نہ پایا پھر کیا ہوگا, قیامت کا دن تو بڑا خطرناک ہے. فرمایا آنا ہاؤس پر مل جاؤں گا, پانی پلا رہا ہوں گا. وہ اور کیونکہ جب جہاں قرب مل رہا ہے تو نجات کی ایک دلیل مل رہی ہے, نجات کی ایک دلیل. آگے عقیدہ شفاعت آئے گا, قرآن کی شفاعت کی جب ہم حدیث پڑھیں گے وہاں پر ذکر کریں گے. تو پھر اور خوف بڑھ گیا کہ حضور اگر وہاں بھی آپ نہ ملیں تو پھر کیا ہوگا. سرکار نے فرما پھر میزان پر ہوں گا, اور گھبرانا نہیں, ان تینوں میں سے تینوں جگہ پر میں موجود رہوں گا. ایڈریس بھی خود بتایا, خود بتایا میں کہاں کہاں پر ہوں گا اور کیا کیا کروں گا, اور تو یہ رکھ. تو اب بتائیے, سنیوں کو مشرک کہتے ہو, ندا کے جملوں کو شرک کہتے ہو, تو شرک کا فتویٰ ہمیں کیوں لگاتے ہو؟ یہ تو رسول اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور تمہاری توحید اگر رسول کی توحید سے ٹکرا جائے تو وہ شیطان کی توحید ہو سکتی ہے, اللہ کی بیان کرنا توحید. اب سنیے روایت اور گفتگو ختم, کہ قیامت کا دن ہے, میدان محشر پھٹا مارتا بس صالحین سے بھرا ہوا ہے, بڑے بڑے قطب اور ابدال, بڑے بڑے غوث و اغواث کھڑے ہیں, اور وہاں پر تو نورانی ممبر بھی لگائے جا رہے ہیں نا, فرشتے لا لا کر ممبر لگا رہے ہیں. ان کو لاز پڑی تو پیچھے ہٹ, ممبر تجھے آج سایہ بھی نہیں ملے گا, پیچھے ہٹ, تو نے ان کے گنبد کے سایہ کا انکار کیا ہے, آج کس سایہ کو ڈھونڈ رہا ہے تو؟ ممبر باقاعدہ لگائے جائیں گے, بخاری مسلم کے اندر موجود ہے, ان پر انہیں بٹھایا جائے گا, اہل اللہ کو. اہل اللہ کو ابھی حساب کتاب ہوا نہیں ہے, پہلے سے ممبر پر بٹھا دیا گیا موجود ہے, قبروں سے نکلنے کے ساتھ ممبر لگیں گے. ممبر لگنے کے ساتھ حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے, اور وہ میرے حضور ان کی چہرے کی روشنی جو ہوگی نا, وہ حضور کی نالین کی دھول کا صدقہ ہوگی. تو میرے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا اور میرے آقا کی پذیرائی کیسی ہوگی اس دن, کہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام قیامت تک جو پیدا ہوں گے ان میں جو اہل اللہ ہوں گے, حضور کے طریق پر ہوں گے, جنہوں نے اپنا دل حضور کی محبت سے نور کیا ہوا ہوگا, ان کی شان حضور فرماتے ہیں کہ قبر سے نکلے ان کو کھڑا رہنے کی زحمت بھی نہیں, کہ حضور یہ کرسی رکھی بیٹھی آپ, کھڑے رہنے کے لیے وہ ہے جو لوگوں کو بٹھاتا تھا, نہیں کھڑے نہیں ہونا سلام کے لیے. فرما تم کھڑے ہوئے سلام کے لیے آج تم بیٹھو گے, تو بیٹھا تھا آج بیٹا پوری زندگی کھڑا رہے گا, اس لیے کہ تم نے تعظیم کا انکار کیا. اب سنیے, قبر سے اٹھ کر جب آئے ممبر لگا دیے گئے ہیں, وہ اہل اللہ بیٹھیں گے, حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. بخاری سے ابھی حساب کتاب بعد میں ہوگا, حساب کتاب. تو یہ بڑے بڑے اغواس موجود ہیں, جب سب کو نوازا جائے گا نا, فرشتے کسی کے پاؤں دبا رہے ہوں گے, کسی کے پاؤں صاف کر رہے ہوں گے, کسی کو سہرا لا کر پہنا رہے ہوں گے, کسی کے لیے ممبر لگ رہا ہوگا, کسی کے آنکھ سر پر سایہ کیے ہوں گے, کسی کو خدا کے عرش کے سایہ تلے لے جا رہے ہوں گے, اور یہ سلسلہ جب چل رہا ہوگا اسی اسنا میں ایک آواز آئے گی منادی کی, ہوشیار. جب سارے اہل فضل موجود ہوں گے, فساق فجار کا تو یہاں شمار ہی نہیں, میں اہل فضل کی بات کر رہا ہوں, موجود ہوں گے, تو حضور خود فرماتا نادا منادی من وراء الحجاب,
پردے کے پیچھے سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، بہل الجمع یا آل المحشر، اے میدان محشر میں پارساؤں اور نیک لوگوں، فرمایا اہل الجمع، اے ساری جماعت، غدو ابصارکم، بہت ہو گیا، اب آنکھیں نیچے کرو، اب آنکھیں نیچے کرو، فرمایا غدو ابصارکم، آنکھیں نیچے کرو، وہ وجہ نہیں پوچھیں گے، وجہ منادی خود بتائے گا، کیونکہ وہ منادی رب کی طرف سے ہوگا جس نے اجازت دیا. فرمایا تمہارا مرتبہ اور مقام تو ہے، اب مرتبہ مقام ان کا آ رہا ہے جن کے خاندان کی خیرات پا کر تم یہاں پہنچے ہو. فرما غدو، آپ بھی ادبن سر جھکائیے، فرما بھی اہل الجمع غدو ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکاؤ، ان فاطمہ بنت محمد حتی تمرا، فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ محمد عربی کی شہزادی اب میدان محشر سے ہوتے ہوئے جنت میں تشریف لے جا رہی ہے. اب یہ پڑھو تو کہتے جی شیعہ ہو گئے تم، شیعہ ہو گئے تم. تو میں نے کہا تمہارا ملہ رہ کر فائدہ کیا ہوا، پھر تمہارا ایسا سنی بندے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر تم فضائل اہل بیت کو بیان کرنا شیعہ کہو تو تمہاری خشک داڑیوں کا اور تمہاری خشک نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ تیری داڑیاں تیری نمازیں تو خیر مقبول نہ ہو، جن کی مقبول ہو گئی نا وہ بھی اپنی داڑیاں اور اپنے سروں کو جھکا رہے ہوں گے. جن کی جبینیں من اثر السجود سجدے کے آثار سے بھری ہوئی ہوں گی اور نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی، ان بھی نور چہرے والوں کو خدا کہے گا گردن جھکا، بنت محمد جا رہی ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ جب سیدہ کی سواری جائے گی نا سو 70,000 سے زیادہ حوریں آگے ہوں گی. بولو سبحان اللہ، 70,000 سے پیچھے. تو کہتا ہے حضور کا قیامت میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ حضور کی شہزادی ہے، جب جا رہی ہے تو سب ایک طرف، ابھی صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، ابھی میزان کا دروازہ بھی بند ہے، ابھی سب بند ہے، بھائی رک جاؤ، ابھی کچھ نہیں ہوگا، سارا میدان محشر کا کام بند. کیا ہوگا؟ بنت محمد جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں ایسی پذیرائی کسی کی ہوتی ہے، اب کیوں نہ کہیں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارے نبی، اب کیوں نہ کہیں کہ سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، اب کیوں نہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت ٹانگے پہ کھڑی ہوتی. میں نے کہا تمہیں رتبہ نہیں پتا چلا، جن کی رتبہ جن کو پتا چل گیا ہے ان کی زبانیں درود و سلام سے رکتی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصحاب محمد. کہا جا رہی ہیں سیدہ، جب جائیں گی 70,000 سے زیادہ حوریں آگے ہیں، 70,000 سے حوریں پیچھے ہیں، اور جب جائیں گی تو فرمایا کہ سورج بھی کیا ہوگا، اس سے عظیم روشنی ان قندیلوں میں ہوں گی جو حوریں اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہوں گی، قندیلوں کی روشنیاں. وہ منظر کیسا ہوگا یار، دوپہر کے 12 بجے ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، ہر سورج ایک قندیل میں ہوگا اور 70,000 سے زیادہ قندیلیں آگے ہوں گی، 70,000 سے زیادہ پیچھے. بولو دل سے سبحان اللہ. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، 70,000 آگے ہوں گی، 70,000 پیچھے، اور گزریں گی کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء نے لکھا کہ جناب بجلی کی رفتار سے گزریں گی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا جو پہلا دستہ ہوگا جن کا ایمان سب سے اعلیٰ ہوگا وہ پول صراط سے بھی بجلی کی طرح گزریں گے. تو سیدہ کا شمار اس میں ہے. ایک بات، ابن تیمیہ وہابی نے اس حدیث کا انکار کیا اور بڑی بکواس کی، اور اس نے کہا یہ حدیث جو ہے حضرت انس بن مالک سے موضوع ہے، لیکن قربان جائیے قربان جائیے قربان جائیے، حضرت امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ عاشق اہل بیت ہونے کا حق ادا کر دیا. اللیالی المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ کے اندر دانت توڑ دیے ابن تیمیہ کے، سبحان اللہ، دانت توڑ دیے. اس کتاب کو تو ہم چوم کر اوپر سطح پر رکھتے ہیں، اور امام ملت ودی امام جلال سیوطی کو 75 دفعہ حضور کی زیارت ایسی نہیں ہوئی ہے. یہ عشق اہل بیت ہے. آپ نے پھر جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے یہ حدیث کو من گھڑت لکھا ہے، صرف اس لیے لکھا ہے، اگر اس کے باپ کی کرسی کی بات ہوتی تو کہتا بالکل رواہ بخاری مسلم، لیکن بات اہل بیت کی تھی، چڑ گیا خارجی، کہنے لگا یہ موضوع ہے. امام سیوطی کہتے پھر میں نے ساری دنیا کی حدیثوں کی سندیں جمع کی، کہتے ہیں یہی حدیث مجھے حضرت انس سے بھی ملی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ملی، حضرت عائشہ سے بھی ملی، اور پھر آپ نے یہ کتاب جس کا حوالہ دے رہا ہوں نا، یہ کتاب لکھی آپ نے، آپ کے دور میں من گھڑت روایتیں بڑی مشہور ہو گئی تھی، تو امام سیوطی نے ساری من گھڑت روایتیں جمع کی اور کتاب لکھی اللیالی المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ. من گھڑت روایتیں جو حضور کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہیں
اور جھوٹ منسوب کر دی گئی اس کو جمع کر کے اس کا تعاقب کیا، یہ حدیث بھی آپ نے لی. اور اس حدیث کے تحت جن لوگوں نے اس کا تعاقب کیا تھا، امام سیوطی کی رگ محبت اہل بیت بھڑکی، اور آپ نے پھر ساری کتابیں ایک طرف رکھ کر اس حدیث کو، جہاں جب نہ کمپیوٹر تھا، نہ نیٹ کا سلسلہ تھا، نہ تحقیق اور ریسرچ کا یہ نظام تھا، کتنی انگریزی فرمائی ہوگی، ساری حدیثوں کو پڑھ کر آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس سے بھی موجود ہے، حضرت علی سے بھی موجود ہے، اور حضرت عائشہ سے بھی موجود ہے. ساری سند لکھنے کے بعد فرمایا جن لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے انہوں نے اس حدیث کو حضرت انس سے دیکھا تھا، اس لیے اس میں یہ راوی موجود تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ والی سند اور حضرت عائشہ والی سند، یہ وہ سند ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور کوئی مسلمان اس حدیث پاک کا انکار نہیں کر سکتا ہے. کئی صفوں پر آپ نے روایت کی بحث کی ہے، اور بحث کرنے کے بعد آپ یہاں پر پہنچے ہیں. تو دیکھیں عاشق پھر ایسا ہوتے ہیں، ان کی نمازیں، ان کا روزہ، پھر اہل بیت کا ذکر ہی ہو کر رہ جاتا ہے. تو یہ حضرت امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر کیا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے تفرقے کے حوالے سے نہیں پیش کیے ہیں، یہ کسی سے ذاتی مخالفت کے حوالے سے نہیں پیش کی ہے، بلکہ یہ وہ صحیح روش ہے جو اہل سنت کی ہے، اہل سنت کے خادم ہونے کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب اپنی اور اپنے ماں باپ اور گھر والوں کی نجات کی نیت کرتے ہوئے سیدہ کی بارگاہ میں بھی فاتحہ پڑھیے، اپنی تمام مشکلات کو لے کر حل کے لیے، اور خاص طور پر جو ہے وہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اور جن جن علماء نے اہل بیت کی اس معاملات میں خدمت کی ہے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ہمارے دور حاضر کے علماء، حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، ان تمام علماء کو اور ربانیین کو گویا کہ مل کر آپ تمامی حضرات جو ہے اپنی دعا میں شریک کریں، اور انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بھی، اور خاص طور پر جو ہے فاتحہ کا نذرانہ پیش کریں. الفاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولا کریم جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی معاف فرما، ہمیں دنیا دار لوگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت کی اتباع عطا فرما. مولا کریم کسی بات کو برا اور صحیح جاننے کا معیار ہمیں تیری محبت اور تیری حبیب کی عظمت کو اس کا باعث بنانے کی توفیق عطا فرما. دوران گفتگو مولا کریم اگر زبان کہیں سبقت کر گئی ہو تو معاف فرما. دوران نشست و سماعت اگر ہمارا بیٹھنے کا انداز اس ذکر کے موافق نہیں تھا تو مولا کریم معاف فرما. اور دو جائز مرادیں تھیں، مولا کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرما. جن جن علماء نے اس فن میں محنت کی اور مولا کریم اس بات کو ہم تک پہنچایا، مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں بولنے کی اور ہمیں سننے کی سعادت ملی، ان کا بولنا ان کا سننا مقبول ہوا تو مولا کریم بارگاہ اہل بیت میں ہمارا بولنا اور ہمارا سننا بھی مقبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ سر پیٹ پیٹ کے جو بال نوچ نوچ کر تم اتنے بڑے بڑے نوحے بناتے ہو نا، یہ ہوتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ کے شعر. کہ کیا بات رضا، یہ ہوتا ہے تعریف کا طریقہ، کہ کیا بات رضا. یہ نہیں ہوتا سکینہ گئی، ہائے فاطمہ، ہائے سکینہ، یہ شعر نہیں ہوتے ہیں، یہ بکواسیں ہوتی ہیں. بارگاہ کے آداب کے شعر یہ ہوتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. آخر میں توبہ کی نیت سے کلمہ پڑھ لیجئے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نماز و روزے کی استقامت عطا فرمائے، اور بزرگوں کے دیے ہوئے سچے عقیدے پر ہمیں گامزن فرمائے. بیک زبان ہو کر پڑھیے لا الہ الا اللہ.